بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل مثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔
سامعین، ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 261 آیت کی تلاوت اور اس آیت کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے علی اصغر برومند۔ سامعین، ہماری یہ دوسری، معاف کیجیے گا، ہماری یہ پہلی مجلس کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں, لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. سمین, آج ہفتہ ہے 6 شہریور 1400 ہجری شمسی مطابق 19 محرم الحرام 1443 ہجری قمری اور 28 اگست 2021 عیسوی. سامعین, ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں. اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں. خبروں کے بعد پیش کیا جائے گا حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں. پھر آپ سامعین سن سکیں گے پروگرام صبح امید. اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے. پھر آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی. سامعین, یہ تو رہی ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب. کچھ ہی دیر بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں. وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. کابل ہوائی اڈے پر جمعرات کی شام ہونے والے بم دھماکوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 170 ہو گئی ہے. اسلامی جمہوریہ ایران نے کابل ایئرپورٹ پر ہونے والے دھماکے پر سخت افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے. ہندوستان پاکستان سمیت دنیا بھر میں کرونا کی صورتحال بحرانی ہوتی جا رہی ہے. اور جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے مختلف صوبوں پر بمباری کی ہے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. کابل ہوائی اڈے پر ہونے والے بم دھماکوں میں طالبان کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے. اسی کے ساتھ امریکی صدر جو بائیڈن نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ دھماکے کس نے کیے ہیں. طالبان کے ترجمان ذبیع اللہ مجاہد نے ایک برطانوی نشریاتی ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمعرات کو کابل ایئرپورٹ پر دھماکے اس علاقے میں ہوئے جو امریکہ کے کنٹرول میں ہے. طالبان کے ترجمان ذبیع اللہ مجاہد نے یہ اعلان ایسی حالت میں کیا ہے کہ مختلف خبر رساں اداروں نے رپورٹ دی تھی کہ کابل ہوائی اڈے پر جمعرات کے بم دھماکوں میں ہلاک ہونے والوں میں طالبان کے بھی 28 افراد شامل ہیں. کابل ہوائی اڈے پر جمعرات کی شام ہونے والے بم دھماکوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کے 170 سے زیادہ ہو گئی ہے, جن میں 15 امریکی فوجی بھی شامل ہیں. بعض رپورٹوں میں ان دھماکوں میں ہلاک ہونے والے امریکی فوجیوں کی تعداد 15 سے زیادہ بتائی گئی ہے. ان دھماکوں میں 200 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. دھماکوں کی ذمہ داری دہشت گرد گروہ داعش نے قبول کی ہے. دوسری طرف امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ دھماکے کس نے کیے ہیں. انہوں نے کہا اگرچہ انہیں ابھی پورا یقین نہیں ہے, مگر جس نے بھی یہ دھماکے کیے ہیں اس کو جواب ضرور دیا جائے گا. جو بائیڈن نے کہا کہ جواب دینے کی جگہ اور وقت کا تعین امریکہ کرے گا. امریکی صدر نے اسی کے ساتھ ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کیا کہ 31 اگست تک افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کا عمل مکمل ہو جائے گا. اسی کے ساتھ امریکی میڈیا کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے افغان دارالحکومت کابل کے ہوائی اڈے سے اپنے شہریوں کا انخلا مکمل کر لیا ہے. برطانیہ نے بھی کابل سے اپنے فوجیوں کا انخلا شروع کر دیا ہے. برطانوی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ افغانستان سے بیرونی افواج کے انخلا کی آخری تاریخ قریب آنے کے ساتھ کابل ایئرپورٹ اور اس کے اطراف میں مزید حملوں کا خطرہ بڑھ گیا ہے. انہوں نے کہا کہ برطانوی فوجی 31 اگست سے پہلے ہی افغانستان سے نکل جائیں گے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کابل ایئرپورٹ پر ہونے والے دھماکے پر سخت افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس دہشت گردانہ اقدام کی مذمت کی ہے. اسی کے ساتھ ایران نے افغانستان کے پڑوسی ملکوں کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کی میزبانی کے لیے آمادگی کا اعلان کیا ہے. اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے نہتے افغان شہریوں کو نشانہ بنانے اور ہر ایسے اقدام کی مذمت کی ہے جس میں مردوں، عورتوں، نوجوانوں اور کم سن بچوں کو دہشت گردانہ کارروائیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امید ظاہر کی کہ کابل میں ایک وسیع البنیاد حکومت تشکیل پائے گی اور ذمہ دار ادارے اور حکام عوام کی جان و مال کی حفاظت کا فریضہ ادا کریں گے. دوسری جانب اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر خارجہ سید رسول موسوی نے کہا ہے کہ تہران افغانستان کے پڑوسی ممالک کا اجلاس منعقد کرانے کے لیے تیار ہے. مغربی ایشیا کے امور میں ایران کے نائب وزیر خارجہ سید رسول موسوی نے جمعے کو ایک ٹویٹ میں کہا کہ ایران اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کی ملاقات نہایت اہم اور تمام علاقائی و باہمی مسائل میں دونوں ملکوں کے تعلقات کے لیے ایک روڈ میپ ہے. موسوی نے مزید کہا کہ ایران افغانستان کے پڑوسی ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے بارے میں پاکستانی وزیر خارجہ کی تجویز کا خیر مقدم کرتا ہے. ہندوستان میں کرونا سے یومیہ متاثرین اور اموات میں اضافے کا سلسلہ جمعے کو بھی جاری رہا. ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے جمعے کو اعلان کیا ہے کہ جمعے کے دن تک ملک کے مختلف علاقوں میں کرونا کے 44,658 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا. اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں جمعے کے دن تک کرونا سے مزید 496 افراد لقمہ اجل بن گئے. ہندوستان میں کرونا سے متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,26,03,188 ہو گئی ہے، جن میں سے 4,36,861 ہلاک ہو چکے ہیں. پاکستان میں کرونا کی چوتھی لہر پوری شدت کے ساتھ جاری ہے. پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے بتایا ہے کہ جمعے کے دن تک کرونا سے 94 اموات اور 4,016 نئے کرونا مریضوں کا اندراج کیا گیا. اس رپورٹ کے مطابق اس دوران 3,235 کرونا کے مریض شفایاب بھی ہوئے. پاکستان کے قومی کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 11,44,331 ہے، جن میں سے 25,415 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں. 92,844 زیر علاج ہیں اور 10,26,082 افراد کرونا کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں. دنیا بھر میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 21,55,72,000 سے زیادہ سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ اس موذی وبا سے مرنے والوں کی تعداد 44,90,000 سے زیادہ ہو چکی ہے. اس درمیان کرونا سے متاثرین اور اموات میں امریکہ بدستور پہلے نمبر پر ہے، جبکہ کرونا کی نئی لہر نے بھی امریکہ میں زور پکڑ لیا ہے. امریکہ میں کرونا کے ڈیلٹا ویریئنٹ کے تیزی سے پھیلاؤ کے بعد صرف ایک دن میں ملک بھر میں کرونا کے تقریباً 2,00,000 مریضوں کا اضافہ ہوا، جو رواں سال جنوری کے بعد سے کرونا میں مبتلا ہونے کے بعد اسپتالوں میں داخل کرائے جانے والوں کی سب سے بڑی تعداد ہے. رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں کرونا میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد 3,93,42,000 سے تجاوز کر گئی ہے، اور مجموعی طور پر کرونا وائرس کا شکار ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھونے والوں کی تعداد 6,51,000 956 ہو گئی ہے, اگرچہ امریکہ کے طبی عملے اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اسپتالوں میں داخل کرائے جانے والے کرونا کے اکثر مریض ایسے ہیں جنہوں نے ویکسین نہیں لی ہے. اسی کے ساتھ امریکہ میں ماسک کے استعمال اور ویکسینیشن کے لازمی ہونے پر بحث کا سلسلہ بھی جاری ہے. برطانیہ میں بھی کرونا کے متاثرین اور مریضوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے مختلف صوبوں پر بمباری کی ہے. المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے صوبے معرب کے ضلع سروا پر 8 بار اور ضلع ربا پر 7 مرتبہ بمباری کی. صوبہ جوف میں جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے مختلف علاقوں کو بمباری کا نشانہ بنایا. جارے سعودی اتحاد نے صوبے الہدادہ میں کئی دن کے دوران 272 مرتبہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی اور 6 بار جاسوسی پروازیں انجام دیں. سعودی عرب, امریکہ متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک کی مدد سے 2015 سے یمن پر جارحانہ حملوں کے ساتھ ہی اس ملک کا بحری, بری اور فضائی محاصرہ بھی کیے ہوئے ہے. یمنی عوام استقامت و پائیداری کے نتیجے میں سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کو اب تک اپنا کوئی بھی ہدف حاصل نہیں ہو سک نہیں. سعودی اتحاد یمن میں اپنا کوئی بھی ہدف حاصل نہیں کر سکا ہے. عراق کے صدر اور وزیر اعظم نے بغداد اجلاس کا مقصد علاقے میں کشیدگی اور بحران کا خاتمہ نیز علاقائی ملکوں کے درمیان تعاون کا فروغ بتایا ہے. بغداد میں غیر ملکی صحافیوں کے ایک وفد سے بات چیت کرتے ہوئے عراق کے صدر برہم صالح کا کہنا تھا کہ خطے کو مشترکہ سلامتی, دو طرفہ اقتصادی تعلقات پر مبنی تعاون کے نئے میکانزم کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیے حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام انداز جہاں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے. اور ناظرین, آج ہم اس پروگرام میں کابل بم دھماکوں کا جائزہ لیں گے. تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. ناظرین, کابل ہوائی اڈے پر جمعرات کے دہشت گردانہ حملوں میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی تعداد کافی بڑھ چکی ہے. ہلاک ہونے والوں کی تعداد 170 سے تجاوز کر چکی ہے اور زخمیوں کی تعداد بھی 200 سے متجاوز بتائی گئی ہے. ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے, اس حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے. نیٹو نے طالبان سے مطالبہ کیا ہے کہ افغانستان میں داعش کے نیٹ ورک کے بارے میں تحقیق کرے اور اس کا پتہ لگائے, جبکہ طالبان نے ان حملوں کے لیے امریکہ کی جواب دہی پر زور دیا ہے. رپورٹوں میں بتایا گیا تھا کہ دھماکوں میں طالبان کے بھی 28 افراد ہلاک ہوئے ہیں, لیکن طالبان نے اس کی تردید کی ہے. ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ ان دھماکوں میں ان کے گروہ کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے. ان کا کہنا تھا کہ چونکہ یہ دھماکے کابل ہوائی اڈے کے اس علاقے میں ہوئے ہیں جس پر امریکی فوج کا کنٹرول ہے, اس لیے ان دھماکوں کے لیے امریکہ جواب دے. دوسری طرف امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ دھماکے کس نے کیے ہیں. بہرحال اس وقت کابل کے حالات زیادہ بحرانی ہو گئے ہیں. ایک طرف تو دہشت گردی کے اس واقعے نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے, اور دوسری طرف سیاسی محاذ پر بھی حالات بہت اچھے نظر نہیں آ رہے ہیں. بعض رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ طالبان نے سابق صدر حامد کرزئی اور اعلیٰ مصالحتی کونسل کے سابق سربراہ ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کو بھی نظر بند کر دیا ہے اور ان کی املاک ضبط کر لی ہیں. اگر یہ خبر صحیح ہے تو اس سے طالبان کے عام معافی کے اعلان پر سوالیہ نشان لگ جاتا ہے, جبکہ یہ دونوں وہ ہستیاں ہیں जिन्होंने तालिबान के साथ मुज़ाकरात भी किए और तालिबान के काबुल में दाखिल हो जाने के बाद उनके साथ तआवुन भी किया है। आज के प्रोग्राम में हम काबुल धमाकों के अवामिल, अहदाफ और मुहर्रकात के साथ ही इस बात का भी जायज़ा लेंगे कि इन धमाकों के लिए कौन ज़िम्मेदार है, अमरीका या तालिबान। धमाकों की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की है तो दाइश दहशतगर्द ग्रोह अफगानिस्तान में किस तरह पहुंचा, कौन इस ग्रोह के दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में ले आया और अफगानिस्तान में दाइश के लाने का हदफ क्या है, इस बारे में भी हम अपने मौजूद मेहमानों की राय मालूम करेंगे। हमारे आज के प्रोग्राम ओस्लो नार्वे से मुमताज स्कॉलर और सीनियर तजिया निगार प्रोफेसर हैदर हुसैन साहब हिस्सा लेंगे। गुफ्तगू का आगाज हम करेंगे प्रोफेसर हैदर हुसैन साहब से। हैदर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी हैदर साहब, काबुल में हवाई अड्डे पर जो धमाके हुए हैं, उन धमाकों के लिए तालिबान का कहना यह है कि ये पूरी तरह से अमरीका इसके लिए जवाबदेह है। एक तो अमरीका ने लोगों को दावत आम दी कि जो भी जाना चाहे हम उसको ले जाएंगे, इस तरह से उसने हवाई अड्डे पर लोगों की एक भीड़ जमा कर ली, हजारों लोगों को वहां पे बुला लिया और उनकी सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं किया, इस बारे में आप क्या कहते हैं?
देखिए, जहां तक जिम्मेदारी की बात है तो जाहिर है कि वो तो सरासर अमेरिका की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल इस अफगानिस्तान के मसले की तरफ जाएं तो आपको बहुत पीछे रेगन इंतजामिया की तरफ जाना होगा, जो उस वक्त जो सोवियत यूनियन का और अमरीका के दरमियान जो एक सर्द जंग चल रही थी उसका जो शाखसाना था, और इन्होंने यहाँ पर जो है ये मुजाहिदीन पैदा किए अमरीकी पैसों से, सऊदी पैसों से और सीआईए की मदद से जो है अफगान मुजाहिदीन को तैयार किया गया ताकि वो सोवियत यूनियन की फौजियों के साथ लड़ सकें। और उसके बाद जब सोवियत यूनियन जो है वो ख़त्म हो गया और 1989 के अंदर जो है वो उसका खात्मा हो गया तो ये हाथ झाड़ के चले गए वापस, और ये छोड़ छाड़ के चले गए। हालांकि इन्होंने जो तबाही वहाँ फैलाई थी, आम अफगानी जो था, इस तरह से इनके चले जाने से ये हुआ कि अफगानिस्तान में खाना जंगी शुरू हो गई और उसके बाद 1996 में तालिबान ने जो है वो अफगानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। और जब अफगानिस्तान ने तब कब्ज़ा कर लिया तो इन्होंने ज़ाहिर है इनको कोई मतलब ही नहीं था, इन्हें कोई फिक्र ही नहीं थी कि अफगान आवाम जो है उनके साथ कितना जुल्म हो रहा है, क्या हो रहा है उनके साथ, और ये अपने मगन रहे। फिर जब 9/11 हुआ तो उसके बाद फिर इनको जो है वो दोबारा अफगानिस्तान याद आया और उसके बाद इन्होंने वहाँ पे फौज और वहाँ पर जो है वो इन्हें कब्ज़ा कर लिया अफगानिस्तान पे। अब 20 साल के बाद यानी 2.26 ट्रिलियन डॉलर खर्च करने के बाद, हज़ारों फौजी मरवाने के बाद, यानी उससे ज़्यादा फौजी मर चुके हैं या अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर मर चुके हैं जितने 9/11 में नहीं मरे थे, उससे ज़्यादा तो आप अब तक मरवा चुके हैं वहाँ पर। और उसका अंजाम क्या हुआ, 20 साल के बाद आप फिर दायरे में आप सफ़र करते हुए वापस उसी मकाम पर पहुँच गए जहाँ 20 साल पहले आप खड़े थे। यानी आज भी जो कल जो बाइडेन साहब ने जो बयान दिया बम धमाके के बाद कि हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसे ही लग रहा था मुझे जैसे कि जनाब आज से 20 साल पहले जब 9/11 हुआ था तो उस वक्त जो सदर थे जॉर्ज बुश साहब वो जो है जो बयान दे रहे थे वो भी इसी किस्म का बयान दे रहे थे कि हम नहीं छोड़ेंगे और हम यूं कर देंगे। तो मसला ये है कि अमरीका ताकत के नशे में इतना अंधा हो चुका है कि वो ये समझते हैं कि हर मसले का हल ताकत के इस्तेमाल में है। और आप ये देखिए कि ये जिस तरह ये छोड़ के भागे हैं अफगानिस्तान से, तो ज़ाहिर है सरासर जिम्मेदारी जो है वो अमरीका पे आयद होती है। इस तरह अचानक जहाँ पर आपने 20 साल तक आपने जो है वो कब्ज़ा किया हुआ था, और ना अगर आपको वाकई अफगान आवाम से या उन लोगों से दिलचस्पी थी जिन्होंने आपके साथ काम किया था, तआवुन किया था, तो आप ज़ाहिर के ऐलान करने से पहले पहले उन लोगों को बाहर निकालते फिर आप ऐलान करते कि हम वापस जा रहे हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि इनका जो है क्योंकि मुआहिदा हो चुका था तालिबान के साथ और डेडलाइन इनको दे चुके थे कि हमने वापस जाना है, तो लेकिन जिस तरह इन्होंने अनाउंसमेंट किया, जो बाइडेन ने जो तरीके अख्तियार किया उससे मेरे ख्याल हालात ज़्यादा ख़राब हुए। तो मैं तो सरासर जिम्मेदारी इसकी जो है वो ज़ाहिर है कि दाइश तो आलाकार है ना कि जिन्होंने ये बम धमाका किया, लेकिन इसकी सारी जिम्मेदारी अमेरिका पर आयद होती है कि आपने जो है वो इस तरह से आपने अफगानिस्तान के मसले को डील किया और आज भी जो है वो आप धमकियां ही दे रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं कर देंगे वो कर देंगे। तो लेकिन जो सफर कर रहे हैं वो अफगानिस्तान के अवाम कर रहे हैं, और वो मुझे लगता ही है कि जो सूरत हाल हो रही है कि आने वाले दिनों में शायद इससे ज्यादा बुरी सूरत हाल हो और अफगानिस्तान के बेचारे मासूम शहरी जो है वो सबसे ज्यादा नुकसान में रहेंगे।
हैदर साहब, दाइश के लिए सब जानते हैं कि दाइश को तो अमरीकी हुकाम ने तो इसका एतराफ़ भी किया है, अमरीकी जो साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं हिलेरी क्लिंटन जो इसी बाइडन की पार्टी की हैं वो तो एतराफ़ भी कर चुकी हैं, अपनी किताब में लिख चुकी हैं कि उन्होंने अपने ख़ास अहदाफ के लिए दाइश को बनाया। दाइश को अफगानिस्तान में लाने वाला भी अमेरिका है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, इसलिए कि अमेरिकी तसल्लुत के ज़माने में दाइश को अफगानिस्तान पहुंचाया गया था। तो दाइश ने ये जो धमाके किए हैं, इसका फिर मुहर्रिक और असल मकसद क्या है, हदफ क्या है?
मेरे ख्याल में हदफ जो है वो यही है कि अफगानिस्तान में एक खाना जंगी की सूरत हाल पैदा करना है और बदमनी को जो है वो जारी रखना है, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो अमेरिका के फेवर में जाती हैं। जब भी आप ये देखिए कि अमेरिका ने 9/11 के बाद जो कुछ किया है, यानी हमारे पास अमेरिकी जर्नल का एक वीडियो बयान मौजूद है कि पेंटागन ने ये फैसला किया कि जनाब 5-6 सालों के अंदर 7 इस्लामी ममालिक जो हैं उनको एक के बाद एक तबाह किया गया, और वो बयान उसका दुरुस्त साबित हुआ। हमने देखा शाम में इन्होंने क्या किया, लीबिया में इन्होंने क्या किया, ठीक है ना, दीगर इस्लामी ममालिक में इन्होंने क्या किया, इराक के अंदर इन्होंने कितने सिविलियन लोग मारे, और उसी वजह से यानी जो कुछ इन्होंने शाम में और इराक में किया उसी वजह से दाइश जो है वहां पर इन्होंने दाइश को सपोर्ट किया और उसका अमल में आया। और देखिए दाइश जो है वो एक सोच है, वो एक सोच है जिसको इन्होंने परवान चढ़ाया। अब वही बात है कि जब आप एक सपोलिए पालेंगे, उसको दूध पिलाएंगे, तो वो सांप का बच्चा जो है वो बड़ा हो गया, वो आपको भी डसेगा। तो इस वक्त दाइश जो है एक ऐसी आइडियोलॉजी बन गई है जो मुसलमानों के खिलाफ, देखें वो मुसलमानों को ही मार रहे हैं। सबसे पहली बात यह कि अफगानिस्तान में जो लोग ज्यादातर मरे हैं, चलिए 13 अमरीकी फौजियों को हटा दीजिए आप, बाकी जो 100 से ज्यादा लोग मरे हैं वो तो मुसलमान ही थे, अफगानी थे। तो और इसके अलावा जो हमने शाम में इराक में देखा कि किस तरह से वहां से आज भी इज्तिमाई खबरें बरामद हो रही हैं जिसमें दाइश ने जो है नौजवान बच्चों को और नौजवान लोगों को और बूढ़ों औरतों सबको उन्होंने कत्ल किया और उनकी इज्तिमाई खबरों में उनको तदफीन हुई। तो मेरे ख्याल में तो ये कि इसका सिर्फ एक ही हदफ है, और वो ये है कि अफगानिस्तान को मजीद जो है वो उसमें खाना जंगी पैदा की सूरत हाल पैदा करनी है, ताकि अमेरिका दोबारा फिर किसी और बहाने से जो है वहाँ पे अपने कदम जमा सके। क्योंकि आप देखें, अब जो कल जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि हम नहीं छोड़ेंगे, हम बदला लेंगे, हम पीछा करेंगे, तो इसका मतलब है कि भाई अगर आपने भाई जब आप 20 साल वहाँ मौजूद रहे और आपकी जेर निगरानी दाइश परवरिश पाती रही अफगानिस्तान के अंदर, तो आप उसको जब आप उस वक्त खत्म नहीं कर सके, अब आप जब कह रहे हैं कि हम अपनी फौजें वहाँ से निकाल रहे हैं और निकालने के बाद फिर उसे कैसे खत्म करेंगे, जब आपका टोटल कंट्रोल था अफगानिस्तान के ऊपर, तब तो आप दाइश को खत्म नहीं कर सके, तब तो आपने दाइश को परवान चढ़ाया, ठीक है ना। अब जब आप वहां से निकल रहे हैं तो अब आप कह रहे हैं कि अब हम दाइश का पीछा करेंगे, खत्म करेंगे। तो यानी ये तो इसका मतलब है कि आप दोबारा से जो है वो पिछले दरवाजे से दोबारा अफगानिस्तान में आना चाहते हैं, किसी और जरिए से आप जो है वो अपनी कोशिश कर रहे हैं कि हम दोबारा से यहाँ पे कदम जमाएं। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका की जो अमेरिका ने कभी सबक नहीं सीखा तारीख में, देखिए इन्होंने वियतनाम के अंदर जंग में जो क्या किया, 20
सेकंड का वक्त रह गया हमारे पास जी,
और वहां से ये दुम दबा के भागे, बिल्कुल यही सूरत हाल थी उस वक्त भी कि 1975 में किस तरह से अमरीकी सफारत खाने के ऊपर से जो मनाजिर हमने देखे कि वो जनाब फौजी जो है वहां से भाग के जा रहे हैं और सब कुछ छोड़ छाड़ के भागे, यही यहाँ पर हुआ इन्होंने।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस सिलसिले में इंशाल्लाह आइंदा चंद दिनों में भी हम कुछ प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करेंगे, प्रोग्राम के बारे में हमें आपकी राय का भी इंतजार रहेगा। इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं, खुदा हाफिज़, शुक्रिया।
समीन, अभी आप हालात हाजरा पर मुश्तमिल प्रोग्राम अंदाज़े जहां समाप्त फरमा रहे थे, और समीन अब वक्त हुआ है प्रोग्राम सुबह उम्मीद का, जिसमें माह मुहर्रम अल हराम के हवाले से गुफ्तगू शामिल रहेगी। उसके बाद आप सामईन समाअत फरमाएंगे तारीखी मालूमात पर मबनी हमारा रोज़ का सिलसिला यादों के झरोके, और आज के दिन की दुआ पर हमारी सुबह की नशरियात अपने इख्तिताम पर पहुंचेगी। मेज़बान हुसैन तकवी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह शाम की नशरियात के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज, और समाअत फरमाइए प्रोग्राम सुबह उम्मीद, और उसके बाद पेश किया जाएगा प्रोग्राम यादों के झरोके, और आज के दिन की दुआ पर हमारी सुबह की नशरियात अपने इख्तिताम पर पहुंचेंगी।
सुबह उम्मीद,
अजीज सामीन, मोहम्मद आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम, आपकी सेहत व सलामती और एक अच्छे दिन की दुआ के साथ प्रोग्राम सुबह उम्मीद लेकर हाजिर हैं حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص ہمارے خون کے بہنے یا ہمارے حق کے غصب ہونے یا ہماری اور ہمارے شیعوں میں سے کسی کی حرمت کے پامال ہونے پر ایک قطرہ آنسو بہائے تو خداوند عالم اسے اس آنسو کے بدلے میں ہمیشہ کے لیے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔
کرب و بلا نصیب سے جانا، نصیب ہو کرب و بلا نصیب سے جانا، نصیب ہو پھر لوٹ کر وہاں سے نانا، نصیب ہو ایسا درِ حسین پہ سجدہ ہو آخری، ایسا درِ حسین پہ سجدہ ہو آخری، پھر مجھ کو اپنا سر اٹھانا، نصیب ہو پروردگار ٹھوکریں در در کی کب تلک، پر اب مستقل نجف میں ٹھکانا، نصیب ہو۔
سامعین، یہ عالمی واقعہ آج بھی اس لیے زندہ جاوید ہے کہ اس میں اپنے دین، اپنے مذہبی مسلمات کے تحفظ اور باطل کی فتنہ پردازیوں کے سیلاب کو روکنے اور ایمانی جذبے کے ساتھ قربانی دی گئی تھی۔ زمین نے اپنے سینے پر بہت سے واقعات کے نقوش کندہ کر رکھے ہیں۔ سطح زمین پر قتل و خون، صفاکیت و درندگی، بہیمیت و خون ریزی سے آمیز نہ جانے کتنے ہلاکت خیز مناظر درج کیے جا چکے ہیں۔ غمخاروں کا غمخار حسین ابن علی ہے، بے یاروں کا بھی یار حسین ابن علی ہے، ہے جس کی نظر منزل ہستی سے شناساں وہ قافلہ سالار حسین ابن علی ہے، دل جس کا ہے آگاہ رموز ابدیت سے وہ محرم اسرار حسین ابن علی ہے، دنیائے وفا اس کی ضیاؤں سے ہے روشن مہتاب ضیا بار حسین ابن علی ہے، گھر بار بھی لٹوا دیا ناموس نبی پر کس درجہ وفادار حسین ابن علی ہے، پاتے ہیں جلا قلب و نظر جس کی ضیا سے وہ نور کا شہکار حسین ابن علی ہے۔ سامعین، تاریخ انسانی کے پہلے قتل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کا اپنے حقیقی بھائی حابیل کو موت کے گھاٹ اتارنے سے لے کر موجودہ صدی کے امریکی سامراج کے ذریعے افغانستان و عراق کی بھیانک تباہی تک تاریخ کی آنکھوں نے بے شمار خونی واقعات کا نظارہ کیا ہے، لیکن باطل طاقتوں کے خلاف سینہ سپر ہو کر جس طرح نواسۂ رسول اور شہزادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لخت جگر حضرت امام حسین علیہ السلام نے نہ صرف جام شہادت نوش کیا بلکہ غیر اسلامی عناصر کا غرور خاک میں ملا کر حق و باطل، خیر و شر، نیکی اور بدی کے مابین واضح حد فاصل بھی قائم کر دی۔ وہ آج بھی ہر ذی عقل کے خانے قلب پر اسی آب و تاب کے ساتھ نقش ہے جس طرح سے آج سے 1400 سال قبل موجود تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف فرزندان توحید اسلامی سال کے پہلے مہینے کی 10ویں تاریخ کو اس واقعے کے نقوش کو اپنے قلب کے نہاں خانوں میں تازہ کرتے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے فلسفے کو سلام و احترام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، بلکہ اس قافلے حق کے ہر فرد کے شایان شان خراج عقیدت پیش کرنے کو اپنا دینی، اخلاقی اور مذہبی فریضہ بھی تصور کرتے ہیں۔ 10 محرم الحرام کو رونما ہونے والا واقعہ، یہ لرزہ خیز واقعہ صرف ظالموں کے خلاف مظلوموں کی جنگ نہ تھی، طاقتوروں اور کمزوروں کے درمیان خون ریزی سے بھی اس کو تعبیر کرنا قرین انصاف نہیں، بلکہ اس میں آزادی کی تڑپ اور غلامی کے خلاف نفرت کا عالمی اعلان تھا، اور یہ حق و باطل کے درمیان اسلامی تاریخ کی وہ فیصلہ کن جنگ تھی جس کی معنویت میں ماہ و سال کی گردش کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سامان حرب و ضرب سے مسلح یزیدی لشکر کے سامنے گنتی کے نہتے اور بے سر و سامان قافلے کی جنگ دراصل خیر و شر کے درمیان ایسی مارکہ آرائی تھی جس کی مقدار دونوں اعتبار سے آج کے ترقی یافتہ دور میں جبکہ ساری اسلام دشمن طاقتیں اسلام، اسلامی معتقدات اور اسلام کے نام لیواؤں کے خلاف اسا بکف نظر آتی ہیں، اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کہ تاریخ کے اس جاہلانہ دور میں تھی۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے 72 باوفا ساتھیوں میں دراصل وہ دینی جذبہ اور ایمانی جوش و ولولہ موجود تھا جس نے انہیں باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کرنے کی توانائی بخشی، ان کی ایمانی کیفیت پر حق و صداقت کی خول چڑھا دی اور ان کے رگ و ریشے میں اسلامی حقیقت کی وہ برقی لہر دوڑا دی کہ انہوں نے راہ حق میں اپنا سر تن سے جدا کرانے کے مشکل ترین عمل کو بھی خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کر لیا۔ آپ نے جس طیب و طاہر نبوی گود میں پرورش پائی تھی اور آپ کے بچپن اور جوانی کی تربیت جس پیغمبرانہ ماحول میں ہوئی تھی، اس میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ باطل حق کے خلاف سازشوں کا تانہ بانہ بننے میں مصروف عمل رہے اور توحیدی قافلہ ایمانی گنبد میں بیٹھ کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے غیبی مدد کی راہ تکتا رہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے روز و شب ایسے پاکیزہ اور صالح اسلامی ماحول میں گزرے تھے جہاں آرام طلبی اور مفاد پرستی کے قافلوں کو پر مارنے کی بھی ہمت نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ تاریخی سفر اپنے اندر بہت سی حکمتوں اور مصلحتوں کا خزینہ رکھتا ہے۔ یہ تاریخی واقعہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ باطل کے خلاف کس طرح ایک سچے مجاہد کا کردار ادا کیا جاتا ہے۔ جب انسانیت ظلم کی چکی میں پس رہی ہو اور آدم و حوا کی اولاد کو سر عام رسوا کیا جا رہا ہو، اس وقت ہر صاحب ایمان کا کیا فرض بنتا ہے؟ کیا وہ ایسے ہی ذلت کی زندگی گزارتا رہے اور چند روزہ زندگی کے راحت و آرام کی قیمت پر اپنی عزت کا سودا کرتا رہے، یا اس چند روزہ زندگی کو عزت اور سربلندی کے ساتھ گزارنے کے لیے اپنی قیمتی متاع کو بھی داؤ پر لگا دے؟ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی اور ان کے سفر کربلا سے ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ وہ چند روزہ زندگی کو عزت و سربلندی اور تمام تر اسلامی فتح مندی کے ساتھ بسر کیا جائے، ورنہ اس ذلت سے عبارت زندگی کو خیر آباد کہہ کر جامع شہادت نوش کر لینا چاہیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے باطل کے خلاف مزاحمت اور جد و جہد کا یہ سفر کسی دنیاوی غرض، جاہ و منصب کے حصول یا خون ریزی کے مقصد سے نہیں کیا تھا، بلکہ وہ دین اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں کے قافلے کو ہمیشہ کے لیے پابس سلاسل کر دینا چاہتے تھے۔ محرم کی دوسری تاریخ کو جب فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی معیت میں یہ مختصر سا قافلہ کربلا کے بے آب و گیاہ میدان میں فروکش ہوا، تو ان کے رفقائے کار نے حوصلہ اور عزم و ہمت اور جوان مردی اور جرت مندی کا مظاہرہ کیا کہ چشم فلک بھی حیران اور انگوش بدندہ تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے عزیز و اقارب اور اپنے جگر گوشوں کی دردناک موت کے دلدوز مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ قلب و نظر کی خوشی کا سامان فراہم کرنے والے جس نور نظر نے کبھی ان کی گود میں بیٹھ کر کلکاریاں کی تھیں، آج ان کی خاک و خون میں لت پت لاشیں ان کے بے بس کاندھوں پر تھیں۔ آسمان سے دھوپ نہیں آگ کے شعلے برس رہے تھے، زمین کے سینے سے گرم بگولے بلند ہو رہے تھے۔ کئی دنوں کی پیاس کی وجہ سے حلق میں کانٹے پڑ گئے تھے، مگر کیا مجال کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پائے استقامت میں ذرہ برابر لغزش آئی ہو۔ یہی وہ بنیادی سبب ہے کہ آج دنیا کا ہر فرد آپ کی شہادت کے غم میں برابر کا شریک ہے، اور انسانی آنکھیں گریہ و زاری کا دلخراش منظر پیش کر رہی ہیں۔ روزے ازل سے ہی انسانی قافلوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے، ہر آنے والا دن کسی نہ کسی کی موت کی اندوہنا خبر لے کر آتا ہے، لیکن کیا کوئی ایسی شخصیت ہے جس کی موت کے جانے کا حادثے پر ایک دو سال نہیں بلکہ 1400 سال سے بلا انقطاع ہر آنکھ اشکبار اور ہر دل غمناک ہو؟ گردش ماہ و سال اور انقلابات زمانہ کے بے رحم ہاتھوں میں بھی یہ طاقت پیدا نہ ہو سکی کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے واقعے پر پردے نسیان ڈال دے، بلکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرنے کے جذبے میں عالمی پیمانے پر اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارا کروڑوں سلام ہو حسین ابن علی پر، ہمارا لاکھوں سلام ہو کربلا کے 72 شہدا پر، ہمارا سلام ہو عاشورائے حسینی پر جس کی قربانی نے اسلام کو حیات جاویدانی عطا کر دی۔ سامعین، ہندوستان کے مایاناز عالم دین خطیب اہل بیت مولانا سید ظہیر عباس رضوی صاحب محرم الحرام کی مناسبت سے اپنے پیغام میں کہتے ہیں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا والصلاۃ علی محمد المصطفیٰ وآلہ الاصفیاء۔ انسانی تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسا واقعہ ہو کہ جس میں ظلم و ستم کا اس طرح بازار گرم کیا گیا ہو جس طرح 61 ہجری میں کربلا میں برپا ہوا، جہاں انسانیت کانپ اٹھی۔ یہی سبب ہے کہ عالمی تہذیب و تمدن اس قربانی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ مورخ، رہنما قوم و ملت، مفکر و شاعر، دانشور اور مختلف طبقے فکر کے عوام ہر زمانے میں اس واقعے سے متاثر ہوتے رہے ہیں، اور انہوں نے انسانیت کے اس عظیم ہیرو کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ہندوستان کی جنگ آزادی کے قائد مہاتما گاندھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک عظیم آئیڈیل تسلیم کرتے، انسانیت کے اس عظیم شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، حسین اور ان کے مختصر ساتھیوں پر مشتمل جماعت نے ظلم اور نا انصافی کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ وہ جانتے تھے کہ انہیں موت کا سامنا کرنا پڑے گا، اگر وہ سر جھکا دیتے تو انسانیت بھی رسوا ہو جاتی، ان کا مذہب اور عقیدہ بھی رسوا ہو جاتا، اس لیے انہوں نے موت کا استقبال کیا۔ حسین نے اپنی گود کے پالوے کنوؤں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، ان کے ساتھیوں نے تشنگی کو ترجیح دی، لیکن ایسے نظام کے سامنے سر نہیں جھکایا جس کی بنیاد ظلم و ستم پر رکھی گئی تھی۔ میرا خیال ہے اسلام تلوار سے نہیں بلکہ اپنے درویشوں کی قربانیوں سے پھیلا ہے۔ علامہ اقبال نے جو مقام اور منزلت امام حسین کی حقیقت ابدی سے تعبیر کرتے تھے، انہوں نے ایک جگہ اس طرح خراج عقیدت پیش کیا ہے، امام حسین نے ظلم و جور کا اس طرح ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا ہے کہ ان کے خون شہادت سے نکل کر جنگل کے دامن میں ایک نیا گلستان بن گیا ہے. وہ حق کی حفاظت کے لیے خاک و خون میں لوٹے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بن گئے. اگر اقتدار کا حصول مقصد ہوتا تو اس مختصر سے سامان کے ساتھ اس سفر پر نہ نکلتے. مشہور عیسائی دانشور ڈاکٹر کرسٹوفر کہتے ہیں، کاش دنیا امام حسین کے پیغام، ان کی تعلیمات اور مقصد کو سمجھے اور ان کے نقش قدم پر چل کر اصلاح کرے. عیسائی مفکر اور مذہبی رہنما ایم ڈبلیو بی مورنیو نے کہا کہ امام حسین صداقت کے اصول پر سختی کے ساتھ کاربند رہے اور زندگی کی آخری گھڑی تک مستقل مزاج اور اٹل رہے. آپ نے ذلت کی زندگی پر عزت کی موت کو ترجیح دی. ایسی روحیں کبھی فنا نہیں ہو سکتی اور امام حسین آج بھی انسانیت کے رہنماؤں میں بلند مقام رکھتے ہیں. رہبر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے ایران میں اپنے اس اسلامی انقلاب کی بنیاد ہی امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے زرس لیتے ہوئے رکھی. دنیا کے سامنے یہ مثالیں موجود ہیں اور آج اگر کسی بھی انقلاب کی جڑ میں آپ جائیں تو کہیں نہ کہیں اسے اس میں کربلا نظر آتی ہے.
سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا. اجازت دیجئے. خدا حافظ.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکھے لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 6 شہری پر 19 محرم الحرام اور 28 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. انیس محرم سن 366 ہجری قمری کو آل بویا خاندان کے ایک بادشاہ حسن بن بویا کا انتقال ہوا. وہ رکن الدولہ دیلمی کے نام سے مشہور تھے. جنوبی اور مغربی ایران پر حسن بن بویا کی حکومت تھی. قابل ذکر ہے کہ آل بویا خاندان کا شمار ایران کے مشہور ترین مسلمان خاندانوں میں ہوتا تھا، جس کی حکومت سن 320 ہجری قمری سے ایران اور عراق کے وسیع علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی. شام کی شمالی سرحدوں تک بھی آل بویا خاندان کی حکومت تھی. اس سلسلہ بادشاہت کے بعض حکمرانوں نے اسلامی ثقافت و علوم کی قابل قدر خدمات انجام دی ہیں. اٹھائیس اگست سن 1749 عیسوی کو معروف جرمن شاعر اور ادیب گوئٹے پیدا ہوئے. انہوں نے فرینکفورٹ میں ہی موسیقی، مصوری اور مختلف زبانیں سیکھیں، لیکن قانون میں اپنی تعلیم کو جاری رکھا. گوئٹے کا شمار جرمن ادب کو رواج دینے والوں میں ہوتا ہے. اس کے باوجود ان کا کسی خاص ادبی مکتب سے تعلق نہیں تھا. البتہ ایرانی ادب، خصوصاً معروف ایرانی شاعر حافظ شیرازی کے اشعار کو بہت پسند کرتے تھے اور قرآن اور اسلام میں بھی ان کی بہت دلچسپی تھی. لہذا ایک مقام پر گوئٹے کہتے ہیں، ابتدا میں ہم نے بعض دلائل کی بنا پر قرآن سے منہ موڑ رکھا تھا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد اس کتاب نے ہمیں اپنی طرف متوجہ کر لیا اور ہمیں حیرت زدہ کر دیا، یہاں تک کہ اس میں موجود عظیم علمی اصول و قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا. میرے خیال میں کتاب بہت جلد پوری دنیا پر گہرے اثرات مرتب کرے گی اور بالآخر دنیا کا محور و مرکز بن جائے گی. ان کے تصانیف میں مشرق دیوان، فاؤسٹ، رومی نغمے اور ایفیجینی خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ گوئٹے کا 1832 میں انتقال ہوا۔ اگست 1919 کو حیدرآباد دکن میں عثمانیہ یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا۔ برصغیر کے مسلمانوں کی نشأت ثانیہ میں اس یونیورسٹی کا کردار بہت اہم ہے۔ حیدرآباد دکن میں ایک یونیورسٹی کے قیام کا خیال 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہی پیدا ہوا تھا، لیکن یہ خواب 1919 میں پورا ہوا۔ اس یونیورسٹی کے قیام کا فرمان نواب میر عثمان علی خان نے 1917 میں جاری کیا اور اردو کو ذریعہ تعلیم قرار دیا گیا۔ چونکہ اس وقت تک اردو میں جدید علوم و فنون کی کتابیں موجود نہ تھیں، اس لیے پہلے شعبہ تالیف و ترجمہ قائم کیا گیا جس کے پہلے ناظم مولوی عبدالحق تھے۔ بالآخر 28 اگست 1919 کو عثمانیہ یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا۔ اس یونیورسٹی کی اسناد کو بر صغیر میں سب سے پہلے ڈھاکہ یونیورسٹی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے تسلیم کیا، پھر رفتہ رفتہ بر صغیر کے تمام یونیورسٹیوں نے تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد یہاں کی اسناد آکسفورڈ اور کیمبرج میں بھی تسلیم کی جانے لگیں۔ چھ شہری ورش 1299 ہجری شمسی کو مسلمان ایرانی عالم و عارف آیت اللہ مرزا محمد تقی گلشن حائری شیرازی نے وفات پائی۔ وہ 1232 ہجری شمسی میں شیراز میں پیدا ہوئے تھے۔ آیت اللہ حائری شیرازی بچپن کا زمانہ وطن میں گزارنے کے بعد اپنے والد کے ساتھ کربلا چلے گئے، جہاں وہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد فاضل ترین اساتذہ میں شمار ہوئے۔ انہوں نے بہت سے شاگردوں کی تربیت بھی کی۔ آیت اللہ مرزا شیرازی کی عمر کے اواخر میں عراق پر برطانوی سامراج کا قبضہ ہوا اور وہ علم و تقویٰ اور دینی شہامت کے ایک مشہور ترین عالم ہونے کی وجہ سے برطانوی غاصبوں کے خلاف مسلمانوں کے انقلابی قائد تھے۔ انہوں نے جنوبی عراق پر برطانیہ کی جہریت کے بعد اپنے فتووں کے ذریعے عوام کو برطانوی فوج کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی دعوت دی اور حکومت برطانیہ کو اپنے موقف سے پسپائی پر مجبور کر دیا۔ آیت اللہ مرزا شیرازی نے متعدد تالیفات چھوڑی ہیں، جن میں مقاصب شیخ مرتضی انصاری کی شرح، سید صدر الدین عاملی کی منظومہ رضائیہ کی شرح اور القصائد الفاخرہ فی مدح الادرۃ الطاہرہ کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ چھ شہری ورش 1371 ہجری شمسی کو ایرانی مجاہد عالم دین آیت اللہ عبد المجید ایروانی نے 58 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آیت اللہ ایروانی نے آیت اللہ برجردی اور حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اساتذہ سے قصب فیض کیا۔ انہوں نے شاہی حکومت کے خلاف جد و جہد میں بھرپور حصہ لیا اور بارہا جیل گئے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد بھی انہوں نے تدریس کے ساتھ ساتھ اپنی سماجی اور انقلابی سرگرمیاں جاری رکھیں اور مختلف انقلابی اداروں کی سرپرستی کی۔ وہ حج کی عمر میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نمائندے کے طور پر سعودی عرب میں ایرانی حج مشن کے سربراہ بھی رہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ ابھی آپ سامن پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالۃ المتحرزین و اعوذ باللہ تعالی من جور الجائرین و وكيد الحاسدين وبغي الظالمين وأحمده فوق حمد الحامدين اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين.